اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليه السلام السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة انا فرحك وابن فرحتك وصبتك في الخلف الذي خلفت على امتك فاشهد عليهم يا نبي الله انهم قد خذلوني وزيئوني وانهم لم يحفظوني وهذا شكواي اليك حتى القاك درود پڑھیے محمد وعلى اله وحدت و اخوت پیغام عاشورہ و پیغام کربلا موضوع گفتگو ہے ان مجالس عزاء حسینی کے لیے سید الشہداء علیہ السلام کا تیسرا خطبہ مدینہ منورہ کے اندر روضہ اطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرنامہ سخن قرار دیا ہے سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے جد کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر درود و سلام بھیجا اور ساتھ یہ بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کی بیٹی کا بیٹا میں فرزند زہرا و فرزند فاطمہ ہوں میں آیا ہوں آپ کے روضہ اطہر پر اور آپ کی قبر اطہر پر یہ مطلب بیان کرنے کے لیے کہ آپ گواہ رہیں درود پڑھیے محمد والا درود پڑھیے محمد والے. لائٹ کو اوپر پہ رکھے آنکھوں میں. قرآن مجید نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں پر بہت سارے ناموں سے اور الحباب سے یاد کیا ہے, چند آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو شاہد امت اور گواہ امت قرار دیا ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ کو گواہوں کا گواہ بنائیں گے. اس جئنا من کل امت بشہید و جئنا کا علی ہؤلاء شہداء شہیدا. ہم ہر امت کا گواہ لائیں گے اور اے رسول آپ کو ان گواہوں کا بھی گواہ بنائیں گے. قتیل در راہ خدا بھی شہید ہوتا ہے اس لیے کہ گواہ ہوتا ہے, اعمال امت کا گواہ ہے. جن لوگوں نے اس کو قتل کیا, جنہوں نے شہید کیا, ان کا گواہ ہے. جو لوگ راہ حق سے سبیل خدا سے ہٹ گئے, اسے خالی چھوڑ دیا, ان کے اعمال کا گواہ ہے. جن لوگوں نے شہید کی راہ کو جاری رکھا, ان کے اعمال کا گواہ ہے. جو شہید کے بعد ڈر گئے اور چپ سات کے گھروں میں بیٹھ گئے, ان کے خوف اور بزدلی کا گواہ ہے. قتیل در راہ خدا جو راہ خدا میں گردن کٹا بیٹھتا ہے, گولی کھاتا ہے راہ خدا میں, عظیم مرتبہ خدا نے اس کو دیا گواہ امت کا. سید الشہداء علیہ السلام گواہوں کے گواہ ہیں. شہید یعنی گواہ, امت کا گواہ. شہید کا معنی مقتول نہیں ہوتا, شہید کا معنی گواہی دینے والا ہوتا ہے. سید الشہداء گواہوں کے بھی شہداء, گواہوں کے بھی سید و سردار ہیں. جس طرح جنتیوں کے سید و سردار ہیں, شہداء کے بھی سید و سردار ہیں, گواہوں کے بھی گواہ ہیں. یہ گواہ ہے امت, وہ گواہوں کا گواہ. وہ شہید و شہداء و سید و شہداء اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ قرار دے رہے ہیں امت کے اعمال کا. فشہد یا نبی اللہ, اے نبی خدا, اے فرشتہ دا خدا, اے پیغمبر خدا, اے پیغام آور خدا, گواہ رہنا کہ اس قوم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. انہم قد خذلونی, انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. وزیعونی, اور ترک کر دیا مجھے, انہوں نے ترک کر دیا, میرے راہ کو چھوڑ دیا, میرے نقش قدم کو چھوڑ دیا, میری سیرت کو چھوڑ دیا, میرے اسوے کو چھوڑ دیا, میرے فرمان کو چھوڑ دیا. میرا راستہ بعنوان امام کچھ اور ہے اور ان کا راستہ کچھ اور ہے. اے نبی خدا ان پر گواہ رہنا. یہ جملات تھے جو سید الشہداء علیہ السلام نے روضہ رسول پر بیان فرمائے ہیں. صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں جو سید الشہداء کے ساتھ کربلا تک نہیں گئے, بلکہ یہ جملے ہر اس انسان کے لیے ہیں جو قیامت تک آئے گا. ممکن ہے دین بھی اپنائے, مذہب بھی اپنائے اور مذہبی رسومات بھی بجا لاتا ہو, لیکن راہ سید الشہداء اور صراط سید الشہداء پہ نہ چلتا ہو. جس نے بھی نقش قدم سید الشہداء پہ قدم نہیں رکھا, یہ جملے اس کے لیے موجود ہیں. انہم قد خذلونی, انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. یہ میرے پیچھے نہیں آئے, میرے نقش قدم پہ نہیں چلے. حجاج کو سید الشہداء نے دعوت دی کہ آؤ میرے نقش قدم پہ چلو. لکم فیہا اسوہ, میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے. لیکن انہوں نے حج کیا, سید الشہداء کے نقش قدم پہ نہیں چلے. ان کے لیے بھی یہ جملہ تھا, انہم قد خذلونی, انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. اے رسول خدا, اے نبی خدا, گواہ رہنا اس امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے. تنہائی امامت و تنہائی ولایت اور تنہائی آئمہ تاریخ اسلام کا دردناک ترین موضوع ہے. ہر امام اپنے زمانے میں اس درد اور رنج سے گزرے ہیں کہ اپنے زمانے کی امامت رکھنے کے باوجود عالم تنہائی سے گزرے ہیں. امام انہیں کسی خطرے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے لیکن یہ اس خطرات کی طرف متوجہ نہ ہوتے. امام انہیں آگاہ کرتے لیکن یہ اس طرف متوجہ اس راہ کی طرف نہ جاتے جس طرف انہیں امام متوجہ کرتے. سید الشہداء علیہ السلام نے 59 ہجری میں واقعہ کربلا سے ایک سال پہلے حج میں سرزمین منا پر حاضر ہو کر عالم اسلام کی اس وقت کی بڑی مشہور اور معروف شخصیات کو اکٹھا کیا، علماء اسلام کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک معروف خطبہ بیان فرمایا، خطبۃ المنا کے طور پر. میرے پاس جو کتاب سامنے کھلی ہے اس کتاب کے اندر وہ خطبہ موجود ہے، اگر ضرورت پڑی آئندہ مجالس میں میں چاند اقتباس اس خطبے کے آپ کی خدمت میں ممکن ہے عرض کروں. حاصل اس خطبے کا یہ تھا، کربلا کے واقعہ سے ایک سال پہلے حج کے موسم میں امام علیہ السلام نے تمام معروف شخصیات کو، سرکردہ افراد کو اور مختلف علاقوں میں موجود علماء اسلام کو، مختلف مذاہب و فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کو جو اسلام کے کسی بھی تفکر سے تعلق رکھتے تھے، سید الشہداء کو امام مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، ان سب کو دعوت دے کر حج پر بلایا اور ان کے سامنے یہ معروف خطبہ منا کے اندر بیان فرمایا. اس خطبے میں سید الشہداء علیہ السلام نے ان حاجیوں کو یہ بتایا کہ تم حج میں غرق ہو، عبادتوں میں غرق ہو، عبادت عبادی رسومات میں غرق ہو لیکن تمہیں اپنے زمانے کی خبر نہیں ہے، تمہیں یہ خبر نہیں، تم متوجہ نہیں کہ اس وقت کون سا خطرہ تمہارے سر پہ منڈلا رہا ہے. تمہارے سر پر کون سا خطرہ منڈلا رہا ہے؟ امام کو خدا امام بناتا ہے کس لیے بناتا ہے؟ امتوں کو امام کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آیا صرف اس لیے کہ امتوں کے پاس ثنا بہت موجود ہوتی ہے، تقدیس کے الفاظ بہت ہوتے ہیں اور کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے جس کے اوپر تقدیس اور ثنا کے الفاظ نثار کریں؟ جیسے شاعر ہوتے ہیں، شاعروں کو خدا نے ایک ادب کی، ایک توانائی قوت دی ہوتی ہے، ادبی قوت، شعر کہنے کی قوت، جو ہر ایک میں نہیں ہوتی، بعض خاص لوگوں میں ہوتی ہے، یا بعضوں کو خدا نے خطابت کے جوہر دیے ہوتے ہیں، بعضوں کو شعر کا جوہر دیا ہوتا ہے. انہیں شعر کہنے کے لیے، اپنی ادبی توانائی خرچ کرنے کے لیے کسی شخص کی، کسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنا ادب اس پہ نثار کر سکیں، اپنی ادبی قوت اس کے متعلق اظہار کر سکے. اگر کوئی حقیقی انہیں مل جائے، حقیقی شخصیت، اس کے بارے میں وہ ادبی توانائی اپنی ظاہر کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو ایک فرضی شخصیت فرض کر کے اس کے بارے میں اپنی ساری ادبی طاقت کو بروئے کار لا کر اس کی تقدیس و ثنا کرتے ہیں. شعروں میں دیکھیں آپ، عام شعر جو غیر مذہبی شعر ہیں، غیر مذہبی شعروں میں کوئی فرض کیا ہوتا ہے، شاعر نے کوئی چیز فرض کی ہوتی ہے، کوئی محبوب اپنا فرض کیا ہوتا ہے کوئی چیز. قدیم زمانے میں جو عرب قدیم جاہلیت کے شاعر تھے وہ محبوب فرض کر کے اس کے بارے میں شعر کہتے، اور وہ محبوب ان کا کوئی اونٹ ہوتا یا کوئی ناکہ ہوتی یا کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو فرض کر کے اس کے بارے میں وہ ادبی شاہکار قصیدے، ادبی قصیدے اور ادبی غزلیں اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں. چونکہ ایک طاقت شاعر کے اندر موجود ہے، کوئی چاہیے جس کے بارے میں اس کو اظہار کر سکے، جس کے بارے میں اس کو، جس کو سامنے رکھ کر اپنی اس اندر موجود قوت کا اظہار کر سکے. خداوند تبارک و تعالی نے زمین پر انسان کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا کہ ہم تقدیس کر رہے ہیں، پروردگار تیری تقدیس کر رہے ہیں، تیری ثنا کر رہے ہیں، اور اس سے بہتر کریں گے جسے آپ پیدا کر رہے ہیں، لیکن خدا نے فرشتوں کی نہیں سنی اور انسان کو پیدا کر دیا. ہمارے استاد بزرگوار خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ اس آیا کے مطلب میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ گویا خداوند نے دوسرے لفظوں میں فرشتوں کو یہ کہا کہ آپ میری تقدیس بہت کرتے ہو، میری ثنا بہت کرتے ہو، اس انسان کو میں نے فقط تقدیس و ثنا کے لیے پیدا نہیں کیا، اس انسان کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے جو تم نہیں کر سکتے. تم میری ثنا ضرور کرتے ہو، فرشتے میری ثنا ضرور کرتے ہو، لیکن زمین کے اوپر میرا نظام فرشتوں سے نافذ نہیں ہو سکتا، توحید کا پرچم فرشتوں سے نافذ نہیں ہو سکتا. میں نے اس انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے میری ثنا بھی کرے، میرا نظام بھی نافذ کرے، اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا. تمہارے ہوتے ہوئے، فرشتوں کے ہوتے ہوئے میں نے اس کو خلق کیا ہے. یہ فقط تقدیس و ثنا کافی نہیں ہے. امام کو خدا نے بنایا، انبیاء کو مبعوث فرمایا، نہ فقط اس لیے کہ انسانوں کے اندر موجود تقدیس و ثنا کی قوت کا کسی طریقے سے اظہار ہو سکے، بلکہ اس لیے کہ بشریت کی ہدایت ہو سکے. انبیاء کے بارے میں دو عنوان، ویسے تو بہت عنوان قرآن نے ذکر کیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں، بلند آواز سے درود پڑے بیٹھے، دو عنوان قرآن نے ذکر کیے ہیں، ہم انہیں نعتوں میں اکثر پیش کرتے ہیں، چونکہ نعت یا قصیدہ معصوم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہوتا ہے، انسان کا، اپنا، میرا، آپ کا، شاعر کا، کسی نظم لکھنے والے کا، نثر لکھنے والے کا ہدیہ عقیدت ہے جو بارگاہ رسالت میں یا بارگاہ امامت میں پیش کیا جاتا ہے. کہ ہم آپ کو اتنا سمجھ سکے ہیں اور ہم آپ کے بارے میں اتنے احترام دل میں رکھتے ہیں، ہم آپ کی ذات کے بارے میں اتنی عقیدت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ عقیدت کے پھول ہماری طرف سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ہم جتنا بھی اظہار عقیدت کریں، جتنا بھی ان کے بارے میں اظہار عقیدت کریں، ہماری اظہار عقیدت سے معصوم کی ذات میں کوئی اثر نہیں پڑتا. یوں نہیں کہ ہم عقیدت کا اظہار نہ کریں تو ان کا مرتبہ نیچے آ جاتا ہے، اور اگر ہم اظہار عقیدت کریں تو ان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی نعت نہ کہے، کوئی نعت لکھنے والا نہ ہو، کوئی نعت کہنے والا نہ ہو، رسول کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر ساری دنیا مل کر نعتیں کہنا شروع کر دے، رسول کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف انسانوں کی عقیدت میں فرق پڑے گا، انسانوں کی قدردانی کا فرق پڑے گا، وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں فرق پڑتا ہے. کچھ چیزیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے اور دیگر انبیاء کے لیے اور معصومین کے لیے القابات اور عناوین مقرر کیے تاکہ انہیں پہچانا جا سکے. اب انہیں بے شک آپ نعت میں بھی استعمال کریں، بے شک انہیں قصیدے میں استعمال کریں، اپنے اظہار عقیدت میں بھی انہیں استعمال کریں، لیکن وہ ہے باب معرفت ہے. جس طرح اسماء اللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے اپنے متعدد اسماء ہیں، بے شمار اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے. امام علیہ السلام سے شخص نے آ کر پوچھا، مولا خداوند تعالیٰ کے یہ اتنے زیادہ نام، کثرت سے اسماء ہیں، ان کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ کے اتنے زیادہ نام ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت کے دروازے رکھے ہیں. اگر یہ اسماء نہ ہوتے، اگر یہ نام نہ ہوتے، ہم خدا کو ہرگز نہ پہچان سکتے، خدا کی ذات قابل شناخت نہ ہوتی. ان ناموں کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں. اگر رحمان نہ ہوتا، رحیم نہ ہوتا، ہمیں معلوم نہ ہوتا خدا کیا ہے. اگر رازق نہ ہوتا، رزاق نہ ہوتا، ہمیں معلوم نہ ہوتا خدا کیا ہے. اگر خالق نہ ہوتا، رب نہ ہوتا، یہ اسماء نہ ہوتے، ہمیں معلوم نہ ہوتا خدا کیا ہے. یہ خدا کی شناخت کے دروازے ہیں، اللہ کی پہچان کے دروازے ہیں. اسی طرح خداوند تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کے لیے بھی خود نام انتخاب کیے ہیں، القابات انتخاب کیے ہیں، اور یہ القابات اس لیے انتخاب کیے تاکہ ان ناموں سے ولی خدا پہچانا جائے. یہ دروازہ معرفت ہے، جتنے بھی اسماء ہیں یہ دروازہ معرفت ہیں. ان ناموں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے قرآن میں، ایک اسم شریف ہے بشیر اور ایک ہے اسم نذیر. بشیر ہوا نذیر، سب نے سنا ہوا ہے، سب نے اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے، سب نے اس کو قرآن میں بھی پڑھا ہوا ہے، اور قرآن کے علاوہ ازادیہ عقیدت و اظہار عقیدت میں بھی اسے پڑھا ہوا ہے ہم نے سب نے، اور معنی بھی معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ بشیر و نذیر کا معنی کیا ہے. اگر میں آپ حاضرین سے ہی پوچھوں بشیر و نذیر کی معنی کیا ہے، کیا ہے بشیر و نذیر کے معنی؟ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. متفق ہے نا صاحب؟ آپ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ذرا موافق نہیں ہے اس معنی کے ساتھ. جی بشیر و نذیر کا یہی معنی ہے نا، بشارت یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی
ڈرانے والا.
ڈرانے والا تو اگر کوئی خوشخبری دے تو وہ نبی ہو جاتا ہے، اگر کوئی اٹھ کے ڈرانا شروع کر دے تو وہ بھی، چونکہ نبی کون ہے جو بشیر اور نذیر ہے. تو اگر میں یہاں پر آپ کو کہوں، کوئی خوشخبری دوں آپ کو کہ ابھی آپ کو ایک گاڑی مل گئی ہے، یہ خوشخبری ہے. گاڑی لے کے دینا بشارت نہیں ہوتی، گاڑی کی خبر دینا خوشخبری ہے نا، جو اچھی خبر دے، خوش خبر دے، ایسی خبر دے. اگر میں کہوں آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے تو خوشخبری ہے. بیٹا تو میں نے نہیں دیا، بیٹے کی میں نے خبر دی ہے آپ کو، تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟
بشیر
ہو جاؤں گا. اور بشیر نبی کے لیے خدا نے استعمال کیا، تو کیا معاذ اللہ میں نبی ہو جاؤں گا؟ نذیر کی معنی کیا ہے؟ ڈرانے والا. اور اگر میں ڈراؤں آپ کو یہاں پر، جیسا کہ ہر ایک ڈراتا ہے ہمیں، مجالس میں نہ جانا حادثہ ہو جائے گا، جلوس میں نہ جانا کوئی حادثہ ہو جائے گا، ڈرانے والے بہت ڈرانے والے ہیں. اس حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، کچھ ہو جائے گا. اس یزیدی زمانے، یزید زمانہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ ہو جائے گا. یہ ڈرانے والے ہیں نا، سب ڈرانے والے ہیں. اور ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں، اور نذیر نبی کو کہتے ہیں. تو پھر یہ جتنے ہمیں ڈراتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ نبی ہو جائیں گے پھر؟
نہیں،
یہ نبی نہیں ہو جائیں گے. بشیر بہت سادہ اور سطحی معنی کرتے ہیں. بشیر کا خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا معنی ڈرانے والا. اردو میں آ کر یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ الفاظ کم ہیں، معانی قرآن کے وسیع ہیں، اردو کا دامن تنگ ہے، وہ ان سب کو سمیٹ نہیں سکتا. بس قرآن نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے، اردو میں سب کا معنی کرتے ہیں نیک. حسنات کیا ہوتے ہیں؟ نیک. اعمال صالحہ نیک، اور ابرار نیک، صالحین نیک، سب کا معنی کیا آپ نے؟ محسنین نیک، سب کا معنی نیک ہے. اردو کو ایک لفظ ملا ہوا ہے نیک، جو آدمی بھی نظر آئے داڑھی رکھی ہوئی وہ کہتے ہیں یہ آدمی بڑا نیک آدمی ہے. یہ نیک سٹیکر ہے، سٹیکر ایک کاغذ ہوتا ہے جس کے نیچے سریش لگی ہوتی ہے، جہاں دیکھو چپکا دیتے ہیں، رکشے پہ بھی چپکایا ہوتا ہے، رکشے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، F-16 ہے، سٹیکر لگا ہوتا ہے رکشے کے اوپر، یہ سٹیکر ہی ہے نا. سٹیکر لانے میں کیا قیمت لگتی ہے؟ F-16 ہے. تو سٹیکر لگانے سے رکشہ ہی ہوتا ہے، F-16 نہیں بنتا. رکشے کے اوپر اور بہت کچھ لکھ لیتے ہیں، دکان کے اوپر لکھ لیتے ہیں، یہ سپر مارکیٹ ہے، چھوٹی سی دکان جس میں خشک پیاز پڑے ہوتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سپر مارکیٹ ہے. گورنمنٹ کے پلاٹ پر یا محلے کے روڈ کے کنارے قبضہ کر کے چھوٹی سی جگہ پر، وہاں پر ایک کمرہ بنا کے مدرسہ بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں جامعہ یونیورسٹی ہے یہ. غصبی زمین پہ بنا ہوا ایک کمرہ اوپر لکھ دیتے ہیں یہ یونیورسٹی ہے. یہ تو ظاہر ہے بورڈ لگنے سے تو وہ یونیورسٹی نہیں بن جاتی. اگر بورڈ لگنے سے یونیورسٹیاں ہوتی تو پاکستان سب سے بڑا ملک ہے جس کے اندر اتنی یونیورسٹیاں ہیں. سٹیکر ایک بنایا ہوا ہے نیک کا, ہر ایک کے اوپر چسپان کے ہوئے, یہ بڑا نیک آدمی ہے. اسی طرح مومن بھی سٹیکر بنایا ہوا ہے ہم نے, اور بتا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی ایک آدمی نے بڑا فراڈ کیا میرے ساتھ, بڑا ظلم کیا, بڑی زیادتی کی اس نے, مجھے بڑا دھوکہ دیا اس نے, مال میرا سارا ضائع کر دیا اس نے. پوچھا جاتا ہے کون ہے, کہتے ہیں اپنا مومن ہے. ساتھ کہتے ہیں اپنا مومن ہے. عجب مومن ہے, فراڈ بھی کیا اس نے, دھوکہ بھی دیا اس نے, غصب بھی کیا اس نے, سود بھی کھایا اس نے, اور غلط کام کوئی ٹلا نہیں کسی غلط کام سے. پھر جب پوچھا کون تھا, کہتے ہیں اپنا مومن ہی تھا. ہے عجب مومن ہے, یہ سب کچھ کر کے بھی مومن ہے. شیطان اتنا بڑا عبادت گزار تھا, صرف خلیفہ خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا, ایمان بھی جاتا رہا, عبادت بھی جاتی رہی, مقام بھی جاتا رہا, پوسٹ بھی جاتی رہی, کچھ بھی نہیں رہا, صرف تکبر کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. خدا کی عبادت سے انکار نہیں, فقط تکبر کیا. اللہ نے کہا تو جا, سب کچھ تجھ سے چھن گیا. لیکن اس مومن کا اتنا کنکریٹ ایمان ہے, یہ سب کچھ کرتا ہے پھر بھی مومن کا مومن ہی رہتا ہے. معلوم نہیں کہاں سے بنوایا اس نے یہ ایمان. جو مضبوط چیز ہوتی ہے نا, کوئی بناتا ہے اور کہتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ, ہم بھی وہاں سے بنوائیں جا کر. ایسا ایمان نیک ہے, نیک ہر چیز نیک ہے. بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا, نذیر کا معنی ڈرانے والا کرتے ہیں. توجہ فرمائیں, وضاحت کا وقت نہیں ہے, میں اشارہ کروں گا. انشاءاللہ مومنین آمادہ ہیں, ذہنی طور پر, قلبی طور پر انشاءاللہ آمادہ ہیں, اشاروں سے مطلب کو سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں نا اشارہ سمجھتے جاتے ہیں آپ, خطیب ادھر سے اشارہ کرتا ہے اور ادھر سے مومن اس اشارے کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. وہ ابھی میں اشارہ کروں گا, امید ہے انشاءاللہ آپ اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے. بشیر خوشخبری دینے والے کو نہیں کہتے, بشیر امید دلانے والے کو کہتے ہیں. بشیر امید دلانے والے کو کہتے ہیں, یعنی مایوس لوگ جو اپنی زندگی میں اپنے ماحول کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہو جائیں, دکھ درد کا شکار ہو جائیں, مسائل ان کو آ کر گھیر لیں, بعض اوقات انسان مایوسی کی حد تک جا پہنچتا ہے. اور مایوس انسان کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو, ایک دفعہ اگر اس کے دل میں مایوسی آ گئی وہ ناکارہ ہو جاتا ہے, وہ کسی قابل نہیں ہوتا. مثلا جو جوان پاس ہونے سے مایوس ہو گیا, ہمت نہیں ہے اس کے اندر, مایوس ہو گیا کہ میں پاس نہیں ہو سکتا. آپ اس کو بہت زیادہ اچھے ٹیوٹر دکھائیں, اچھے اسکول میں لے جائیں, اچھے کالج میں لے جائیں, اس کی جولی بار دیں, اس کا جیب بار دیں, ساری دنیا کی نعمتیں اس کے اندر ڈال دیں, لیکن یہ بچہ پاس نہیں ہو سکے گا. کیوں نہیں ہو سکے گا؟ نہ اس وجہ سے کہ یہاں معیار تعلیم ناقص ہے, نہ اس وجہ سے کہ استاد نہیں ہے, نہ اس وجہ سے کہ وسائل نہیں ہے, نہ اس وجہ سے کہ اس کی مدد نہیں ہوتی, بلکہ اس وجہ سے کہ یہ مایوس ہو چکا ہے. اس سے امتحان پاس کروانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کی مایوسی کو امید میں بدل دو. اس کی مایوسی کو امید میں بدل دو. جو بیمار ہے, آج کل اسپتالوں میں یہ طریقہ علاج کا باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے. کچھ بیمار ایسے ہیں جو بیماری کی وجہ سے مایوسی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہوں. وہ معمولی سی بیماری ہے, اس بیماری کے نتیجے میں مایوسی کی حد تک پہنچ کر کہتے ہیں ہم ٹھیک نہیں ہوں گے, کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں یہ صحت مند ہوتا ہے, توانا ہوتا ہے, تندرست آدمی ہوتا ہے, لیکن جب مایوسی کی حد تک جا پہنچتا ہے پھر یہ ٹھیک نہیں ہوتا. ساری دنیا کی دوائیں اس کو کھلا دیں, ساری دنیا کے ڈاکٹر اچھے اچھے آ کر اس کا علاج کرتے رہیں, لیکن جب تک یہ مایوس ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. جسمانی بیماریوں کے لیے بھی آپ سائیکالوجسٹ کو لایا جاتا ہے کہ آپ آئیے آ کر اس کے اندر امید پیدا کریں. عیادت اسی لیے, مومن مومن کی عیادت کرے. ایک مومن اگر بیمار ہو گیا, اللہ تعالی کا قیامت میں بعض لوگوں سے یہ گلہ ہوگا کہ تم میری عیادت کو نہیں آئے، خدا کہے گا کہ تم میری عیادت کو نہیں آئے، اور لوگ حیران ہوں گے کہ آپ مریض ہی کب ہوئے جو ہم آپ کی عیادت کو آتے ہیں؟ ذات خدا تو جسم نہیں ہے، خدا کی ذات تو بیمار نہیں ہوتی، اس کے باوجود خدا کا فرمانا ہوگا کہ میں مریض تھا تم میری عیادت کو نہیں آئے. مومن پوچھے گا اے پروردگار تو مریض ہی کب ہوا تھا؟ خدا کیا فرمائے گا؟ کہ وہ میری مخلوق، میرا بندہ، وہ تو بیمار تھا، تیرے پڑوس میں تو اسے دیکھنے نہیں گیا، تو اسے دیکھنے نہیں گیا، گویا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. اگر تو اسے دیکھنے چلا جاتا تو نے گویا میری عیادت کی. اتنا مومن کا احترام ہے، اتنا مومن کا مقام ہے. عیادت کیوں لازم قرار دی گئی؟ اس لیے کہ آپ جاؤ، جا کر امید بڑھاؤ، مریض کی امید بڑھاؤ. بے شک لا علاج بیماری ہے، لیکن آپ کہو کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ صحیح ہو جاؤ گے. جو دوا کھا رہے ہو وہ بہت اچھی مؤثر دوا ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے یہ بہت ہی کارآمد ڈاکٹر ہے، یہ خوراک جو آپ کھا رہے ہیں بڑی اثر بخش خوراک ہے، امید دلاؤ اس کو. لیکن بعض جاتے ہیں جا کر اچھے خاصے امیدوار مریض کو نا امید کر کے آ جاتے ہیں. جی کیا تکلیف ہے بھائی جان؟ پیٹ میں درد ہے. او ہو ہو، یہ تو کل میں نے سنا ہمارے ماموں پیٹ کے درد سے، وہ ادھر درد ہوا ادھر مر گئے، بس یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہو گئی. پیٹ کے درد کا مریض تو آج تک بچا ہی نہیں ہے، یہ تو عالمی ریکارڈ ہے. وہ بندہ خدا وہ پہلے سے ہی بیماری کی وجہ سے مشکل میں شکار ہے، آپ اس کو الٹا مایوس بھی کر رہے ہو. امید بڑھاؤ، لوگوں کی امید بڑھاؤ. بعض اوقات عوام کی سادہ سادہ باتیں بڑی حکمت آمیز باتیں ہوتی ہیں. ایک بات عوام کرتے ہیں، عام لوگ کرتے ہیں، کہ دنیا امید پہ قائم ہے. دنیا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کی بقا امید کے اوپر ہے. اگر امید ختم ہو گئی یہ دنیا باقی نہیں رہے گی. بقا انہی کو حاصل ہے جو امید رکھتے ہیں، جن کے اندر امیدیں زندہ ہیں، اور جن کی امیدوں کے اسباب موجود ہیں، اور جنہیں امید دلانے والے موجود ہیں، وہ قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں. خوب یہی سے آ کر اب ذرا اپنے مذہب کو دیکھو کہ خدا نے آپ کی بقا کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے کیا انتظام کیا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے معصومین کو مبعوث فرمایا، نبی کو مبعوث فرمایا، اور اس نبی کو کہا اے نبی فقط آپ کا کام ہاتھوں پہ بوسہ دلوانا نہیں ہے. نبی کو ہم نے صرف اس لیے مبعوث نہیں کیا کہ آپ جائیں اور ایک جگہ بیٹھ جائیں اور لوگ آپ کی دس بوسی کرتے رہیں اور متبرک ہو کر جاتے رہیں، بلکہ یہ لوگ جو آپ کی دس بوسی کے لیے آئیں گے، دیکھنا اے نبی یہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ گرفتاریوں میں مبتلا ہیں، یہ دردوں میں مبتلا ہیں، یہ رنجوں میں مبتلا ہیں، یہ مسائل و مشکلات میں مبتلا ہیں، یہ محرومیوں کا شکار ہیں، یہ فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یہ بیماری و علم کا شکار ہیں، یہ ظالمین و ستمکاروں کا شکار ہیں، ہر طرف سے انہیں مسائل نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. تو جس انسان کو مسائل چاروں طرف سے گھیر لے وہ مایوس ہو جاتا ہے. خودکشی کون لوگ کرتے ہیں؟ جو مایوس ہو جاتے ہیں. خودکشی یعنی موت، موت کو خود جا کے گلے لگا لیتے ہیں، موت کے دامن میں جا کر پناہ لیتے ہیں مایوسی سے نجات پانے کے لیے. اگر ایک فرد مایوس ہو جائے خودکشی کر لیتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ایک قوم مایوس ہو جائے، اگر ایک معاشرہ مایوس ہو جائے، اگر ایک امت مایوس ہو جائے وہ بھی خودکشی کر لیتی ہے. جس طرح فرد کی بقا، یہ شخص جو خودکشی کرنے جا رہا ہے، آپ اگر اس کو زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں تو اسے روٹیوں کی ضرورت نہیں، اسے امید کی ضرورت ہے. اسے فروٹ رکھ لائیں، اسے امید دلائیں. امید دلانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، آئمہ کو مبعوث کیا، اور پھر سب سے بڑا امید کا خدا نے جو اہتمام کیا، سب سے عالی اہتمام پروردگار نے امید کا. کہتے ہیں نا کہ امام اس وقت پردہ غیبت میں ہے، یہ جملہ جو مشہور ہے میں اسی کو استفادہ کرتا ہوں کہ امام پردہ غیبت میں ہے. غائب امام کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ غائب امام جس تک ہماری دسترس نہیں ہے، ہادی امت بے راہ ہے، امت گمراہ ہو رہی ہے، اور جو ہدایت کا کرنے والا ہے وہ پردائے غیبت میں موجود ہے. تو عالم انتظار میں، اوقات انتظار میں، اس عرصہ انتظار میں امام غائب کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب میں سارے فائدے نہیں بیان کر رہا، موضوع میرا امام غائب یا فلسفہ انتظار نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. امام غائب کا ایک فائدہ جو خدا نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری صدیوں میں جتنی بھی امتیں آئیں گی جن کا مہدویت پہ اعتقاد ہوگا وہ مایوس ہرگز نہیں ہوگی.
بر محمد و آل محمد برانتر صلوات.
آپ اخبار پڑھتے رہتے ہیں روزمرہ، غیر ملکی اگر اخبار یا ان کی خبریں پڑھیں تو پھر اپنے معاشرے کے ساتھ اور ان معاشروں کو دیکھیں، موازنہ کریں. سب سے زیادہ خودکشیاں اس وقت یورپ میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ عورتیں بھی خودکشیاں کر رہی ہیں، مرد بھی خودکشی کر رہے ہیں. اور اب تو طریقہ کیا ہو گیا کہ اجتماعی خودکشی کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر آپس میں رابطہ کرتے ہیں، مایوس لوگ رابطہ کر کے پہلے ایک گروہ بناتے ہیں، پارٹی بناتے ہیں، پھر ٹائم اپنا سیٹ کرتے ہیں کہ 9 بجے سب نے مل کر خودکشی کرتے ہیں. لہذا کئی ملکوں میں کئی 100 لوگ ایک ہی ٹائم پر خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ بھائی کہ ان کے ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے ممالک اتنے خوبصورت و خوشبودار ہیں کہ ہم اپنے ان ملکوں سے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، ویزے لگواتے ہیں، پاسپورٹ بناتے ہیں اور دوڑے ہوئے ان ملکوں میں جا رہے ہیں کہ خدا نے اس کو جنت بنایا ہوا ہے، اس کو جہنم بنایا ہوا ہے، جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہیں. تو وہ جو جنت میں پہلے سے رہ رہے ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ موت کو گلے لگا رہے ہیں. کیوں آیا ان کے پاس؟ یا تو خودکشی کرتے ہیں چونکہ پیسہ نہیں ہوتا. آج دن اخبار میں لکھا ہوتا ہے کہ بیٹی کا جہیز نہیں تھا، باپ نے خودکشی کر لی، بچوں کا خرچہ نہیں تھا، باپ نے خودکشی کر لی. لیکن وہاں پر خرچے کی وجہ سے کوئی خودکشی نہیں کرتا، محرومیت کی وجہ سے کوئی خودکشی نہیں کرتا، جہیز کی وجہ سے کوئی خودکشی نہیں کرتا، ساس کے تانوں سے تنگ آ کر کوئی خودکشی نہیں کرتا. وہاں پر خودکشی کیوں کرتا ہے؟ چونکہ مادیت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے پاس مادیت کے علاوہ امید دلانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے. پیسہ تو انسان کو امید نہیں دلاتا، یہ ظاہری کاروبار تو انسان کو امید نہیں دلاتی. اس لیے خودکشی کو جا کر اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں، خودکشی میں سکون محسوس کرتے ہیں کہ مایوس کو موت میں جا کر سکون ملتا ہے. اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ان کا، ایمان نہیں ہے ان کا، خودکشی کر لی. روس، سابقہ روس، ایک روس ابھی ہے، پہلے ایک روس تھا جو ایک فیڈریشن تھی سوویت یونین کے نام سے، کہ آج کے 15-20 ممالک اس کا حصہ تھے، بڑی فیڈریشن جو تھی یو ایس ایس آر کے نام سے، سوویت یونین جو کمیونسٹ ملک تھا، بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا ملک. اس کے اندر ایک نظام نافذ تھا کمیونزم. امام خمینی نے خط لکھا اس کمیونزم کے آخری فرمان روا کو، دنیا کی سب سے بڑی سٹیٹ، سب سے بڑے امپراتور کو امام خمینی نے خط لکھا. مکتب اہل بیت کے ایک شاگرد نے خط لکھا، اور ساری بشریت کی امید امام عصر کے نائب نے خط لکھا. اس میں یہ نشاندہی کی کہ اے سلطنت کفر کے فرمان روا، میں تجھے خبردار کرتا ہوں کہ تیرا یہ نظام
عن قریب خودکشی کرنے والا ہے، خودکشی کرنے والا ہے۔ اس نظام کو بھی بچا، اپنے ملک کو بھی بچا، اپنی امت کو بھی بچا، اور تیری نجات فقط اس میں ہے کہ تو آ اسلام کے دامن میں آ کر پناہ لے، اللہ پہ ایمان لے آ، اللہ پہ ایمان لے آ۔ مغربی تہذیب کے بارے میں اقبال، اقبال یہ بیداری کا پیغمبر جو ہندوستان میں مبعوث ہوا اپنی امت کو بیدار کرنے کے لیے، خدا نے اقبال کو پیدا کیا اس لیے کہ اس امت کو بیدار کرے۔ عموماً کہتے ہیں کہ آپ مولانا ہو کر اقبال کا تذکرہ، البتہ یہ اعتراض بھی مولویوں کا ہے، عام لوگ اعتراض نہیں کرتے۔ میں ایک جگہ علماء کے اور میٹنگ میں یا محفل میں گفتگو کی، اقبال کا حوالہ دیا تو ایک نے اٹھ کے کہا کہ آپ تو اس آدمی کی بات کریں جس کی داڑھی بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا قربان خدا کے کہ کبھی اپنا لطف داڑھی منڈوں پر بھی کر دیتا ہے، شاید اقبال کو داڑھی اس لیے نہیں رکھوائی خدا نے چونکہ داڑھی والوں کی بات کوئی نہیں مانتا، تو اقبال نے داڑھی منڈا کے بات کی، شاید میری بات مان لے۔ لیکن لگا کہ نہ، نہ داڑھی والوں کی مانتے ہیں نہ داڑھی منڈوں کی مانتے ہیں۔ بہرکیف اقبال نے اس وقت یہ متوجہ کیا مغربی تہذیب کے بارے میں، کہا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب، مغربیوں کو خطاب کر کے کہا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، یہ کلچر خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس امید دلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے سب کچھ ہے، تن ڈھانپنے کے لیے سب کچھ ہے، تسکین نفس کے لیے سب کچھ ہے، خواہشات کی تسکین کے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن مستقبل کی امید کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نے انبیاء کو پیدا کیا، آئمہ کو پیدا کیا امید دلانے کے لیے۔ امتیں مایوس اگر ہو جائیں، چونکہ مشکلات تو ہیں، پریشانیاں تو ہیں، دباؤ ہے، ہر چیز کا دباؤ ہے۔ آج کیا اپنے اوپر دباؤ محسوس نہیں کرتے آپ؟ طبی حادثات کا دباؤ ہے، روزمرہ معیشت کا دباؤ ہے، کون سی چیزیں جو اس وقت یہاں اس آبادی میں رہنے والوں کو پریشان نہیں کر رہی؟ ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں، ہر طرف سے پریشانیاں، لیکن مومن پھر بھی زندہ ہے، پھر بھی حشاش و بشاش ہے، پھر بھی مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں مایوس نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ خدا نے اس کی امید کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا عنوان قرار دیا نذیر، نذیر ہم نے ڈرانے والے کے معنی میں کر دیا، ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والے کو نہیں، ہنسانے والا بشیر نہیں ہے، ڈرانے والا نذیر نہیں ہے۔ ایک مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، واہ واہ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے مجلس روک کے لوگوں سے کہا کہ یہ موضوع چلے گا اگر آپ نے داد دی تو یہی موضوع چلے گا، اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہے تو میں موت کے بارے میں مجلس شروع کر دوں۔ کہا مجھے موت پہ پڑھنا بھی آتی ہے، لوگ ڈر گئے، اور انہوں نے ڈر کی وجہ سے داد دینا شروع کر دی کہ کہیں موت پر تقریر نہ کر دوں، ڈر کی وجہ سے بولنا شروع کر دی۔ ڈرانے والے کو نذیر وہی کہتے ہیں، امید دلانے والا بشیر، ڈرانے والا نذیر ڈرانے والا نہیں ہے۔ نذیر ایک فوجی اصطلاح ہے، توجہ فرمانا، فوجی اصطلاح ہے، قرآن نے استعمال کی ہے عربی زبان میں، اپنے خاص ٹرمینالوجی کے تحت قرآن نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ بعض فوج سے تعلق ہوگا جن کا نہیں ہے، کم و بیش اطلاعات ہیں، معلومات ہیں سب کو، قدیم زمانے میں خصوصاً جو جنگیں ہوتی تھیں فوجوں کی آپس میں، آج کل بھی یہ شعبہ موجود ہے، قائم ہے، مختلف فوج کے حصے ہوتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، ان میں ایک میں نام اس کا کام بتاتا ہوں، آپ نام بتانا اس کا تاکہ نذیر کا معنی سب کو معلوم ہو جائے۔ فوج میں ایک شخص یا ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اونچی مچان بنا کے یا کسی پہاڑی کے چوٹی پہ جا بیٹھتے ہیں, اونچے ٹیلے پہ یا مچان بنا کے اس میں بیٹھتے ہیں, دوربینیں لگا کے دشمن کے لشکر پہ نظر رکھتے ہیں, وہ دشمن کی فوج پہ نظر رکھتے ہیں. کیوں نظر رکھتے ہیں؟ کہ دشمن کی حرکات اور سکنات اور چال اور اس کے حربے اور ہتھکنڈے اور اس کی تیاری اور آمادگی, یہ سب دیکھ کر پھر کیا کریں, پیچھے اپنے کمانڈر کو یا اپنی فوج کو جو دستہ لڑنے کے لیے تیار ہے, پیچھے جو فوج پیادہ یا بختر بند فوج یا جو فوج ہے اس کو بتائیں کہ ابھی دشمن کیا کر رہا ہے. چونکہ اگر وہ او پی نہ بتائے کچھ بھی اپنی لشکر کو, دشمن کے حالات و سکنات حرکات و سکنات نہ بتائے, تو یہ فوج لڑنے کے قابل نہیں ہوتی. اس کے سارا فوج کا انحصار اس او پی, ابھی میں نے نام لے لیا چونکہ آغا نے پہلے نام لے لیا, اس دیدبان کی اطلاعات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. فوج کی جنگ کی کامیابی, آدھی جنگ فوج لڑتی ہے, آدھی جنگ او پی لڑتا ہے, بلکہ آدھی جنگ جو فوج لڑتی ہے اس کا دار و مدار بھی او پی پر ہوتا ہے. وہی بتاتا ہے فاصلہ کتنا ہے, وہی بتاتا ہے توپ خانے کو, وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے ہمارے توپ خانے سے دشمن کا فاصلہ اتنے کلومیٹر ہے, تم اتنی رینج پہ توپ کو فٹ کرو اور فلاں جگہ گولہ مارو. جب وان لگتا ہے پھر اس کو زاویہ بتاتا ہے, اب اتنے درجے دائیں کر دو, اتنے درجے بائیں کر دو. کیوں؟ چونکہ دشمن وہاں بیٹھا ہوا ہے, دشمن پہ دقیق نظر رکھنے والا, اور نظر رکھ کر نہ صرف ڈائری بنانے والا. کچھ ایسے ہوتے ہیں دشمن پہ نظر ہوتی ہے اور نظر رکھ کر ڈائری بناتے جاتے ہیں نا, اس کو او پی نہیں کہتے. او پی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں وائرلیس ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں دوربین ہوتی ہے, یعنی ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اور دوسری طرف سے اپنی فوج کو بتاتا رہتا ہے. کیسے بتاتا ہے؟ لمحہ بہ لمحہ بتاتا رہتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ رات کو میں نے دیکھا تھا فوج دشمن کی یہ کر رہی ہے, ابھی سو جاتا ہوں, صبح اٹھ کے پھر بتاؤں گا کہ فوج کیا کر رہے ہو, صبح تک تو فوج دشمن آپ پر قبضہ بھی کر لے گا. لمحہ پہ لمحہ بتاتا ہے, یعنی ادھر دشمن حرکت کرتا ہے, ادھر یہ اس کی حرکت کو باپ لیتا ہے اور اس کی حرکت کو باپ کر اپنے ماتحتوں کو اطلاع دے دیتا ہے تاکہ تم تیاری میں رہو ورنہ دشمن کے ہاتھوں مر جاؤ گے. خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو پیدا کیا اور انبیاء کو فرمایا اے انبیاء تمہارا بھی دشمن ہے, تمہاری امتوں کا بھی دشمن ہے. تمہارا دشمن شیطان ہے اور شیطان کے چیلے ہیں اور شیطانی طاقتیں ہیں اور شیطانی مسلک ہیں اور شیطانی فرقے ہیں اور شیطانی ممالک ہیں اور شیطانی حکومتیں ہیں اور شیطانی سپر طاقتیں ہیں. اے انبیاء اپنی امتوں کو جا کر ان شیطانی چیلوں کی چالوں سے بھی آگاہ کرو اور ان کے حالات کو مد نظر رکھو اور لمحہ لمحہ اپنی امتوں کو بتاتے رہو تاکہ کہیں غفلت میں نہ مارے جائیں. کہیں غفلت میں نہ مارے جائیں. یہ امتیں کس طرح بچیں گی؟ بشیر و نذیر بچائے گا. بشیر کس کو کہتے ہیں؟ جو امتوں کو امید دلا رہا ہو. ظاہر سی بات ہے امید دلانے والا, اگر ہم مایوس ہو کر یہاں سے نکل رہے ہوں یا ریڑی والا ہمیں امید دلائے بھائی پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا, امید آتی ہے بھائی؟ آپ خود پریشان ہیں, آپ خود ابھی ریڑی پہ گزارا کر رہے ہیں, میں کیسے آپ کی بات سے مجھے کیسے امید ملتی ہے؟ امید کس کی بات سے ملتی ہے؟ امید ہر ایک کی بات سے امید نہیں آتی, امید اس کی بات سے پیدا ہوتی ہے کہ جو کچھ سمجھتا بھی ہے, جو کچھ کر بھی سکتا ہے اور جو کچھ ہمیں بتا بھی سکتا ہے, امید اس کی بات سے آتی ہے جو ظاہر حالات سے بھی آگاہ ہوتا ہے اور پردے کے پیچھے کے حالات سے بھی آگاہ ہوتا ہے, اس کی بات سے امید پیدا ہوتی ہے. ورنہ وہ جو خود حالات سے آگاہ نہ ہو, اسے پتہ ہی نہ ہو معاملہ کیا ہے, وہ کہے سب ٹھیک ہو جائے گا, پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا, ہمیں امید حاصل نہیں ہوتی. کیوں؟ اسے کہتے ہیں بھائی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماجرا کیا ہے, ٹھیک کیسے ہو جائے گا سب؟ اگر چوری ہو جائے, خدا نخواستہ کسی کے یہاں چوری ہو جائے, پڑوس والا آ کے کہے سب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی پریشانی نہیں ہے, اس سے بات سے کوئی امید حاصل نہیں ہوتی. لیکن اگر پولیس کا سربراہ آ کر کہے سب ٹھیک ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہو, امید پیدا ہو جاتی ہے. کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا, اس کو ہماری چوری کا بھی علم ہے اور چوروں کا بھی علم ہے, چوروں کا بھی علم ہے, اسے پتہ ہے کہ کس نے چوری کی. اگر یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جس کو پتہ ہی نہ ہو, حالات سے باخبر ہی نہ ہو, اس کے کہنے سے کوئی امید حاصل نہیں ہوتی. خدا نے کیوں انبیاء کو علم عطا کیا, علم لدنی عطا کیا, علم الہی کا مظہر عطا کیا؟ نہ صرف اس وجہ سے کہ عام لوگوں سے ذرا بڑے ہو جائیں, ممتاز ہو جائیں, اس وجہ سے علم عطا نہیں کیا, بلکہ اس وجہ سے علم عطا کیا کہ عام لوگ پردے کے پیچھے کے حالات سے آگاہ نہیں ہوتے. اے انبیاء, ہم نے آپ کو یہ علم دیا ہے تاکہ لوگوں میں امید بڑھا کے رکھو, اور ہم نے آپ کو شجاعت اور دلیری اور بہادری دی ہے تاکہ دشمن پہ نظر رکھو, اور دشمن پہ نظر رکھ کے دشمن کی سازشوں سے اپنی امتوں کو آگاہ کرتے رہو اور ان کو آمادہ کرتے رہو. تو جو یہ کام کرے اسی کو امام کہتے ہیں. جو یہ کام کرے اسی کو امام کہتے ہیں, جس کے نام سے ہی امید پیدا ہوتی ہو, جس کا نام سن کر مایوس بھی امیدوار ہو جاتے ہوں, اس کو امام کہتے ہیں. اور وہ جو حالات کی خبر دے اس سے پہلے کہ دشمن تیاری کرے, وہ پہلے ہی بتا دے, اس کو امام کہتے ہیں, اس کو امام کہتے ہیں. ہر زمانے کے لیے راہبر کی ضرورت ہے. جس قوم کا امام نہیں ہے وہ ریوڑ ہے, جس کا امام وہ ریوڑ. امیر المومنین کا جملہ بیان کر رہا ہوں, اپنا نہیں. جس قوم کا امام نہ ہو وہ ریوڑ ہے. ریوڑوں کو کیسے پتا چلے کہ ہم کیا ہیں, ہم امت ہیں یا ہم ریوڑ ہیں؟ ریوڑوں کو ہانکنے کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے, ریوڑ چلانے کے لیے خاص وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, خاص قسم کے ٹول کی ضرورت ہوتی ہے. ریوڑ چلانے کے لیے ایک چرواہا ہوتا ہے, اس کے پاس ایک کتا ہوتا ہے. اب میں دنیا تو لاہور میں کسی نے ریوڑ چلایا ہوگا لوریوں سے, لیکن دیکھا ہوگا آپ نے, ہے نا. خداوند تعالیٰ نے اکثر انبیاء نے ریوڑ چرائے ہیں. کیوں ریوڑ چرائے ہیں؟ تاکہ انبیاء کو یہ ٹریننگ دے دی جائے کہ آپ نے ریوڑوں کو امتیں بنانا ہے جا کر. آپ نے ریوڑوں کی امتیں بنانی ہے جا کر. ریوڑ دیے ہاتھ میں, لیا کیا؟ امت لی. بڑا کام کیا نا, ہم دے کے گئے تھے ریوڑ, پہنچایا انہوں نے امت. بڑا کام. یہ کام نبی کے بغیر کوئی, امام کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. کہاں سے پتا چلے کہ کوئی امت ہے یا ریوڑ ہے, یہ معاشرہ امت ہے یا ریوڑ ہے؟ دیکھو اس کو ہانکنے والے کون ہیں, اس کو چلانے والے کون ہیں. ریوڑوں کو چلانے والے, ایک چرواہا ہوتا ہے, اس کے پاس کتا ہوتا ہے, اس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, اور اس ڈنڈے اور کتے کی مدد سے ریوڑ کو چلاتا ہے. کسی پہ ڈنڈا برساتا ہے اور جو دور ہو تھوڑا اس پہ کتا چھوڑ دیتا ہے. تو جو قومیں کتوں اور ڈنڈوں سے چلائی جائیں, سمجھو وہ امتیں نہیں ہیں بلکہ ریوڑ ہیں. امتیں کون سی ہوتی ہیں؟ امتوں کو کتوں اور ڈنڈوں سے نہیں ہانکا جاتا. امتیں وہ ہوتی ہیں کہ خدا کی طرف سے انہیں چلانے والا امام زمامدار آتا ہے, وہ زمام لے کر ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے, اے امت میں تیرا خدا کی طرف سے بھیجا ہوا راہبر ہوں, آ میرے پیچھے چل, میں تجھے نجات تک پہنچا دوں گا. ہر زمانے کو ضرورت ہے. زمانہ رسالت میں بھی بشیر و نذیر کی ضرورت ہے. جب رسول موجود ہیں تو بھی بشیر و نذیر چاہیے, چونکہ امتیں ان دو چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یا مایوس ہو کے مر جائیں گی یا غفلت کی وجہ سے مر جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی. بشیر و نذیر بچائے گا. ہم یہ سمجھے کہ حوروں کا نام لینا یہ بشیر ہے اور جہنم کے تذکرے کرنا یہ نذیر ہے. بھائی حوروں کی تو نوبت بعد میں آئے گی, جنت و جہنم کی نوبت بعد میں آئے گی. بشیر و نذیر کا کام تجھے دنیا میں بچانا ہے, دنیا میں بچانا ہے. جو راہبر دنیا میں نہ بچائے یہ توقع کیسے اسے ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں بھی بچائے گا؟ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں دنیا میں سعادت کا راستہ بتائیں, وہ کہتے ہیں یہاں نہیں بتا سکتا, آپ مر جاؤ پہلے, مرنے کے بعد پھر قیامت میں پہنچو, پھر وہاں دیکھیں گے کہ کوئی سوچیں گے. ویسے لاہور میں ایک لاہور ہی کے بزرگ کا کہنا تھا جو حکومتی عہدیدار ہے, میں نام نہیں لیتا ان کا, حکومتی عہدیدار ہیں, اہل سنت کے ہیں البتہ, انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا اور کہا کہ لاہور کے نواح میں کسی جگہ گاؤں ہے, وہاں گئے, ان کا گزر ہوا, سرکاری دورہ کیا انہوں نے وہاں کا, تو جمعے کا دن تھا, جمعے کا ٹائم ہو گیا, تو کہا کہ ہم نے کہا چلو یہاں جمعہ ہو رہا ہے تو مسجد میں جا کے جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں. چلے گئے جمعہ پڑھنے کے لیے, امام جمعہ مولانا جو جمعہ پڑھا رہے تھے انہوں نے موضوع رکھا ہوا تھا شفاعت, شفاعت سمجھتے ہیں جس کا امیدوار ہے انشاءاللہ صاحب کے شفاعت ہوگی ہماری, انہوں نے موضوع رکھا ہوا تھا شفاعت, شفاعت بیان کر رہے تھے کہ آخرت میں کیسے شفاعت ہوگی. اب میں انہی کے بقول جو انہوں نے منظر کشی کی کہا کہ شفاعت یہ بیان کر رہے تھے جمعہ میں کہ قیامت کا دن ہوگا, جیسا ان کا اعتقاد ہے بعض کا, سادگی کہہ لیں کہ نقل کفر نہ باشد, انہوں نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا, ایک پنڈال ہوگا بڑا, رش رش ہوگا, لائنیں لگی ہوں گی, مجمع ہوگا, افراتفری, شور شرابہ ہوگا, اور خدا کی ذات ایک اونچے مقام پر, مثلا کرسی لگی ہوگی معاذ اللہ, اور اس پر ذات خدا بیٹھی ہوگی, اور چاروں طرف رش ہوگا سارا, اور لائنیں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی, یہ لائنیں ہر امت کے گناہکاروں کی لائنیں ہوں گی, مجرموں کی لائنیں ہوں گی, اور ہر لائن کے آگے, سب سے آگے اس امت کا نبی کھڑا ہوگا. کیوں آئیں گے؟ اپنی امت کو بخشوانے کے لیے, چونکہ جو امت کے تابع دار ہیں وہ تو جنت پہنچ چکے ہوں گے, جو گناہکار ہیں وہ ابھی انتظار میں ہے, تو ہر نبی ان کو لائن میں کھڑا کر کے خود نبی آگے ہوں گے, اور لمبی لائنیں تا حد نظر لائن ہی لائنیں ہوں گی, اور انہوں نے کہا کہ سب سے لمبی لائن ہمارے نبی کی ہوگی, یعنی سب سے لمبی لائن ہمارے نبی کی ہوگی, بڑے گناہکاروں کی لائن ہوگی اتنی لمبی کہ نہ ختم ہونے والی, اور نبی کھڑے ہوں گے, ہر نبی خدا خدا کر رہا ہوگا, یا رب یا رب یا رب ہماری سنو, ہمارے یہ مجرم آئے ہیں, گناہکار ہیں, غلط کیا انہوں نے, بے وقوف تھے انہوں نے, یہ بخش دو ان کو, بار کیا ففرا تفری ہوگی, کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوگی. اتنے میں ایک لائن میں, چونکہ جہاں عوامی رش ہوتا ہے, خصوصاً جہاں گناہکار کھڑے ہوئے ہوں, جہاں تابے دار ہو وہاں بھی بڑی بھگدڑ مچ جاتی ہے, تبرک جب بٹ رہا ہو تو وہاں تو گناہکار تو نہیں ہوتے, سارے الحمدللہ تابے دار ہوتے ہیں, وہاں بھگدڑ مچ جاتی ہے, تو جہاں سارے گناہکار کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ذرا ان کو قابو میں رکھنا ذرا مشکل ہوگا, اگرچہ فرشتے لائنیں سیدھی کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی گناہکار ہیں, مجرم ہیں وہ, شرارتی لوگ شرارتیں کر رہے ہوں گے, کسی لائن میں تھوڑی سی بھگدڑ مچ جائے گی, کسی بھی نبی کی لائن میں, فرض کریں موسیٰ کی لائن میں تھوڑی سی بھگدڑ مچ جائے گی, تو خدا ذات خدا توجہ کرے گی جس لائن میں بھگدڑ مچی ہے, اللہ کی توجہ معاذ اللہ ادھر ہو جائے گی, تو ادھر سے رسول اسلام جلدی جلدی اپنی صف کے جو امت کے گناہکار ہیں ان کو کہیں گے جلدی جلدی جنت میں بڑھ جاؤ. کہا جلدی جلدی بڑھ, اس سے پہلے کہ متوجہ ہو جائیں جلدی, وہ ساری امت دوڑ کر جنت میں چلی جائے گی. اس طرح سے یہ کیا, یہ شفاعت ہے, یہ دین ہے, یہ رسالت ہے, یہ امامت ہے. امامت اس کو نہیں کہتے, امام اس کو نہیں کہتے معاذ اللہ جو خدا کو بھی غافل سمجھے اور خدا کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے دوڑ کے جنت پہ چلا جائے, وہ تو خدا کی ذات ہے. تم خدا کے بندوں کو ذرا ایئرپورٹ پہ جاؤ, امیگریشن والوں کو دھوکہ دے کے جہاز میں بیٹھ کے دکھاؤ, ذرا جا سکتے ہو تم, دھول جھونک کے ان کی آنکھوں میں تو تم جہاز میں جا کر بیٹھ کے دکھو. جب تم مخلوق خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ لیکن جن کی دھوکہ کی عادت بن چکی ہو, دھوکے دے دے کے عادت بن چکی ہو, وہ جنت میں بھی دھوکے سے جانا چاہتے ہیں, جنت بھی دھوکے سے جانا چاہتے ہیں. امام اور راہبر کو خدا نے مقرر کیا, تمام انبیاء کو آئمہ بھی بنایا, یہ یاد رکھنا. انبیاء صرف انبیاء نہیں ہے، امام بھی ہیں، امام بھی ہے اور نبی بھی ہیں. امامت کام یہی ہے کہ اپنی قوموں کے اندر امید پیدا کرو اور اپنی قوموں کی نجات کے لیے انہیں دشمن کے خطرات سے آگاہ کرو. انبیاء کے زمانے میں بھی انبیاء بشیر و نذیر تھے، ائمہ کے زمانے میں معصوم بشیر و نذیر ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر معصوم نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے معراج پہ گئے، پردہ غیبت میں گئے، 40 دن کے لیے اپنا نائب چھوڑ کر گئے، 40 دن کے لیے اپنا نائب چھوڑ کر گئے. یہ نائب کیا کرے؟ ہارون کیا کرے؟ ہارون کا کام قوم کے اندر امید بڑھانا ہے اور قوم کو سامری کے خطرے سے آگاہ کرنا ہے، سامری کے خطرے سے آگاہ کرنا ہے. تو جو نبی 40 دن کے لیے پردہ غیبت میں جاتا ہے، اپنا نائب چھوڑ کر جاتا ہے، تو جو غیر معلوم مدت کے لیے حکمت خدا کے تحت حجت خدا پردہ غیب میں چلا جائے، 1200 سال سے پردہ غیب میں ہو، کیا اس کی امت کو نائب نہیں چاہیے؟ کیا اس کی امت کو نائب نہیں چاہیے؟ وہ اس امت کو چوروں کے حوالے کر کے چلا جائے، وہ ڈاکوؤں کے حوالے کر کے چلا جائے، وہ یزیدیوں کے حوالے کر کے چلا جائے. یہی تو مشکل ہے، یہی پہ آ کے فیصلہ ہوتا ہے. امتوں کے شعور کا امتحان یہاں پہ ہوتا ہے. اگر نبی اس دنیا سے چلا جائے، نبوت کے فرائض میں سے ہے کہ اپنا نائب چھوڑ کر جائے، اور اگر اس کا نائب پردہ غیبت میں چلا جائے، فرائض امامت میں سے ہے کہ اپنا نائب چھوڑ کر جائے، اپنا نائب چھوڑ کر جائے، ورنہ امتیں سامریوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گی. نائب ہوتے ہوئے بھی سامری نہیں ٹلتے، تو جس امت میں نائب ہی نہ ہو اس سے تو سامری قطعاً نہیں ٹلتے. نبی کا کام کیا تھا؟ بشیر و نذیر ہونا. نائب کا کام کیا ہے؟ بشیر و نذیر ہونا. اگر نبی کے زمانے میں دشمن تھے اور خطرہ، تو نبی کی رحلت کے بعد بھی دشمن بھی ہیں اور خطرہ. اور اگر عرصہ ظہور امام میں دشمن بھی تھا اور خطرہ، تو زمانہ غیبت میں دشمن بھی ہے اور خطرہ بھی موجود ہے. تو آپ یہ سوچو کہ کون ہے کہ جس کو خدا نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ تیرا کام، امام زمان کیا کہیں گے کہ اے میرے نائب، تیرا کام فقط میری غیبت سے فائدہ اٹھا کر خمس کھانا نہیں ہے. میرے نائب کے معنی یہ نہیں ہوتے جو میری غیبت سے فائدہ اٹھا کر فقط خمس جمع کرتا رہے اور اپنی شخصیت بناتا رہے اور اپنے مرید پالتا رہے، نا، بلکہ میرا نائب کون ہوگا کہ جب میں خود ہوں تو بشیر و نذیر تھا، تو میرا نائب بھی وہ ہو جو اپنی امت کے لیے بشیر و نذیر ہو. بشیر یہ ہے کہ امت کو کہے مایوس نہ ہونا، حق ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اپنی امت کو پکار کے کہتا رہے کہ اے لوگوں، غفلت نہ کرنا، بہت بڑا دشمن ہمارے مقابلے میں ہے.
خیبر فقط خام لائی، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان.
آج بھی دشمن بھی موجود ہے، خطرہ بھی موجود ہے، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑا دشمن بھی قوی موجود ہے، خطرہ بھی کہیں زیادہ بڑا موجود ہے. امام کا نائب، ٹیچر کا نائب کون ہوتا ہے؟ کچھ پرماننٹ ٹیچر ہوتے ہیں، جب وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں یا ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو ان کی جگہ کس کو رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر کو، ٹیچر کو. لاہور میں بھی ایسے ہی ہے نا. اور اگر کوئی انجینئر چلا جائے کچھ عرصے کے لیے، اس کا کوئی جانشین رکھنا ہو، کس کو رکھتے ہیں؟ انجینئر کو ہی رکھتے ہیں، وہاں پر ٹیچر کو نہیں رکھتے. اور اگر کوئی پیش نماز مولانا چھٹی پہ چلا جائے تو جی مولوی صاحب کو رکھتے ہیں. اور اگر کوئی عالم چھٹی پہ چلا جائے تو جاہل کو رکھیں گے اس کی جگہ، عالم کو رکھیں گے اس کی جگہ پر. کہتے ہیں کوئی مولانا فوت ہو گئے تھے اور لوگوں نے ان کو گھر بھی بنا کے دیا ہوا تھا، سب کچھ تھا، وہ سیٹ تھے، ان کی اولاد بھی نہیں تھی. فوت ہو گئے مولانا تو انہوں نے کہا کہ اب مولانا نیا ڈھونڈیں گے، پھر مسائل پیدا ہوں گے، سارا کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ زوجہ ہے مولانا کی ہے، بیوہ ہے، انہی کو پیش نماز بنا لیا. اس بیوہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. عالم اگر فوت ہو جائے، عالم اگر چھٹی پہ چلا جائے تو اس کا جانشین بھی عالم ہوتا ہے. اگر آپ کے گھروں میں، اس یہاں پاکستان میں رواج ہے گھروں میں خواتین آتی ہیں کام کاج کرتی ہیں، اگر یہ چھٹی پہ چلی جائے تو کس کو لاتے ہیں؟ وہ ایک اور ماسی لاتے ہیں جو آ کر گھر میں کام کاج کرے. یعنی جو جائے اسی شعبے سے تعلق رکھنے والا اس کی جگہ آتا ہے. اب معصوم چلا جائے تو اس کی جگہ معصوم آئے گا، اگر معصوم چلا جائے تو اس کی جگہ. یہی تو کہنا چاہتے ہیں، یہی تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر نبی چلا جائے اس کی جگہ نبی آنا چاہیے، لیکن اگر حکمت خدا کا تقاضا یہ ہو کہ میں نے سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے، میں نے سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر یہ کہو گے اب کوئی نہیں آنا چاہیے، یا یہ کہ اے پروردگارا ٹھیک ہے آپ کی حکمت کے تحت نبی نہیں آنا چاہیے لیکن معصوم تو ہونا چاہیے، معصوم تو ہونا چاہیے. اور حکمت خدا کے تحت اگر معصوم بھی پردے میں چلا جائے تو پھر کون آنا چاہیے؟ اس کا نائب ہونا چاہیے، اس کا نائب جس کے اندر نبوت نہ ہو، امامت نہ ہو، عصمت نہ ہو، لیکن باقی ساری چیزیں ہوں. باقی ساری چیزیں کون سی ہوں؟ اس کے اندر وہ شعور بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر شجاعت بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر بصیرت بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر آگہی بھی ہونی چاہیے، اسے اپنی امت کو امید دلانے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، اور اسے دشمن کو خبردار کرنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے. وہی یزید جو پوری دنیا کو للکار کے کہتا ہو یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے مقابلے میں آ جاؤ، تو حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس کو یہ کہے نہ ہم تیرا ساتھ دیتے ہیں نہ تجھ سے ڈرتے ہیں، اگر تو نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو یہ چیز، یہ ایران تمہارا قبرستان بن جائے گا. وہی ناک بن سکتا ہے.
حاضر حاضر لہو ہمارا،
حاضر حاضر لہو ہمارا، حاضر حاضر لہو.
ہر امت کو بشیر و نذیر چاہیے، امید دلائے، دشمن سے آگاہ کرے. عزیزان گرامی، یہ لطف ہے خدا کا، پروردگار کا آپ پر کہ صدیوں بعد امام زمانہ کی دعا پوری ہوئی ہے. صدیوں بعد امام زمانہ کی مصلحت خدا ہے، حکمت خدا ہے، صدیوں بعد امام زمانہ کا دل خوش ہوا ہے. کیا خوش ہوا ہے؟ اس ریوڑ کو امت بنانے والا کوئی آ گیا ہے. ان عوام کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانے والے نہیں، وہ تو بہت ہیں، عوام کی سادگی سے فائدہ اٹھانے والے، عوام کے احساسات سے فائدہ اٹھانے والے، عوام کے زخموں سے فائدہ اٹھانے والے، عوام کے دردوں سے فائدہ اٹھانے والے، یہ تو بہت ہیں، یہ تو بہت ہیں. اقبال کے بقول، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. نشے پلانے والے تو بہت ہیں، نشے پلا کے گرانے والے تو بہت ہیں، لیکن امام زمانہ خوش نہیں ہیں، ان لوگوں سے خوش نہیں ہیں جو امتوں کو نشے پلا پلا کے گرا رہے ہیں. امام اگر خوش ہے تو نشے میں مست امتوں کو جگا کے بیدار کر رہے ہیں، ان سے خوش ہے. یہ دعا پوری ہوئی اور آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں. یہ لطف پروردگار، پروردگار نے آپ پہ کیا ہے کہ اس وقت باب بصیرت ترین عالم، شجاع ترین عالم اس روح زمین کے اوپر. آپ نے دیکھا سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، کیا عظمت خدا نے دی اس سید کو، اولاد زہرا کو، کیا عظمت دی. دشمن نے قبول کر لیا، یہود نے قبول کر لیا، کہا کہ یہ سید جب کہہ دے کہ ہم اسرائیل کے اندر بھی بم پھینک سکتے ہیں تو یہ پھر پھینک کے رہے گا, چونکہ اس سید نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. اور اس سید سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اے فرزند زہرا, اے فرزند رسول, تیرے اندر یہ شجاعت کہاں سے آ گئی, یہ بصیرت کہاں سے آ گئی, یہ بیداری کہاں سے آ گئی, یہ ولولہ کہاں سے آ گیا کہ جس سے ساری عرب دنیا ڈرتی تھی تو تنہا اس سے نہیں ڈرتا, جس سے مصر ہو, سعودی عرب ہو, اردن ہو, شام, سب مل کر کتنے ممالک جس اسرائیل سے نہیں ڈرتے تھے, تو چند سو جوانوں کے ساتھ مل کر اس کے مقابلے میں ڈٹ گیا. یہ شجاعت, یہ دلیری اور یہ سب حماسہ کہاں سے آ گیا؟ تو کیا کہا؟ یہ اسلحے سے نہیں آیا, یہ ٹیکنالوجی سے نہیں آیا, یہ جنگی مہارت سے نہیں آیا, بلکہ کیا کہا؟ کہا یہ اپنے زمانے کے ولی کی اتباع سے آیا ہے. جس کا ایک شاگرد, جس کا ایک پیروکار صرف اسرائیل ہی نہیں ہے, اسرائیل کے پیچھے پورا یورپ ہے, اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے, اسرائیل کے پیچھے یو این او ہے, اسرائیل کے پیچھے خیانتکار مسلمان حکمران ہیں اور عرب دنیا ہے, سب اسرائیل کے پیچھے ہیں. حتیٰ لبنان کی حکومت بھی اس سید کے خلاف اسرائیل سے ملی ہوئی تھی. جب تم سب مل کر اس کے شاگرد کو شکست نہیں دے سکتے ہو, تم اسرائیل کے ساتھ مل کر اس کو شکست نہیں دے سکتے ہو, تو آج ان عرب بغیرتوں کے اندر بیٹھ کر یہ کہتے ہو عربوں کے ساتھ مل کر اس کے استاد اور رہنما کو شکست دے دیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مکتب کون سا ہے, یہ خدا نے بنایا ہے اور اس کو امت کا بشیر و نذیر بنایا ہے. اس بشیر نے حزب اللہ کو امید دلا دی کہ اگر تم ایک ہو جاؤ ساری دنیا پر غالب ہو جاؤ گے, اور اگر تم دشمن سے غافل ہو جاؤ تو مٹ جاؤ گے.
امریکہ مردہ باد, امریکہ مردہ باد, اسرائیل نامنظور, اسرائیل نامنظور.
اس راہبر نے, توجہ فرمائیں, اس راہبر نے امید بھی دلائی اور دشمن کے خطرے سے ہمیں آگاہ بھی کیا. امید یہ دلائی کہ آج مسلمانوں کی بقا وحدت کے اندر ہے, اور خطرے سے آگاہ کیا. کہا مسلمانوں کو, اے مسلمانوں, اے امت مسلمہ, اے سنی, اے شیعہ, جس گروہ سے تعلق رکھتے ہو, دشمن نے تیرے لیے بہت ناپاک سازش بنا کے رکھی ہوئی ہے تجھے نابود کرنے کے لیے, تجھے تباہ کرنے کے لیے, تجھے صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے دشمن نے ناپاک منصوبہ بنایا ہے مسلمانوں کے اندر تفرقے کا. اس سے آگاہ رہو. اسی قسم کے راہبر کو کہتے ہیں. راہبر وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں سے صرف اپنی تقدیس کروا لے, راہبر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں سے فقط وجوہات وصول کر لے, جو لوگوں سے فقط خمس لے لے, وہ راہبر نہیں ہوتا. راہبر وہ ہوتا ہے جو امتوں کو ڈوبتے ہوئے بھمر سے بچا لے, جو بچا لے, نہ اپنے آپ کو بچا لے, امتوں کو بچا لے. پوری امت مسلمہ کو کہا اور تاکید کی کہ اس وقت تفرقہ دشمن کی ناپاک ترین سازش ہے, خطرناک ترین سازش ہے, سب سے زیادہ خطرناک سازش جس نے ابھی تک پاکستان میں جو گل کھلائے ہیں, جس وجہ سے آج یہ ملک لہو لہو بنا ہوا ہے، جس کی گلیاں خون سے رنگین ہو چکی ہیں، جہاں پر کئی بیواؤں کا سہاگ اجڑ چکا ہے، جہاں پر کتنے بچے ہر روز یتیم ہوتے ہیں۔ کیا یہ درد نہیں ہے ہماری قوم کا؟ کیا یہ درد نہیں ہے ہماری ملت کا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ دشمن نے تفرقہ کا ناپاک بیج بویا، اس ملعون نے، اس اول ظالم نے اس مملکت کے اندر اپنے ناجائز اقتدار کو طول دینے کے لیے اس ملت کے اندر، ان مسلمانوں کے اندر تفرقے کا ناپاک بیج بویا، جس سے نامشروع اولاد پیدا ہوئی، جنہوں نے آ کر اس ملک کو ناامن کر دیا۔ آج نہ مومن کی جان محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ اس کا دین محفوظ ہے، نہ اس کا مذہب محفوظ ہے، نہ اس کے مقامات مقدسہ محفوظ ہیں۔ کیا کر کیا جا سکتا ہے؟ آیا صرف افسوس کرتے رہیں؟ افسوس رائے حل نہیں ہے۔ صرف دعا کرتے رہیں، دعا یقیناً کریں، لیکن دعا کافی نہیں ہے، توجہ کی ضرورت ہے، ہوشیاری اور بیداری کی ضرورت ہے، دشمن کی سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے ناکام بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو ناکام بنانے کے راستے کا نام اتحاد و وحدت ہے۔ مومنین آپس میں متحد رہیں، مومنین مسلمین کے ساتھ متحد رہیں، تمام مسلمین عالم آپس میں متحد رہیں۔ دیکھیں دشمن کہاں سے اٹھ کر آیا، یہ کام کس کا تھا؟ تفرقہ پھیلانے والا اٹھ کر آ کر ایک اسلامی ملک کے اندر بیٹھ کر تفرقے کی باتیں کر رہا ہے کہ ہم عربوں کے ساتھ مل کر ایران کو ختم کر دیں گے۔ تو کیا جس نے اسلام پڑھا ہوا ہے، جس نے مال امام کھایا ہوا ہے، جس نے اسلام کا بجٹ کھایا ہوا ہے، جسے اسلام نے اس لیے مبلغ بنایا تھا کہ جس دن اسلام پہ خطرہ ہو تو کھڑا ہو، دفاع کر اسلام کا، دشمن آ کر تفرقے کی باتیں ببانگ دول کرتا ہے اور تجھے وحدت کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اس نے بھی نمک کھایا ہوا ہے، تو نے بھی نمک کھایا ہوا ہے، اس نے شیطان کا نمک کھایا ہوا ہے، لیکن نمک حلال ہے۔ شیطان تفرقہ ڈالتا ہے، اشد ضرورت ہے، ناپاک ترین سازش۔ آج میں چاہتا تھا آپ کی خدمت میں اس تفرقے کے کچھ گوشے، اس کے کچھ حقائق اشارہ تن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتنی ناپاک سازش جس کا شکار اس وقت ہم ہیں پاکستان کے اندر بالخصوص، اور پاکستان ہی کی سے پھر شعائیں دوسرے ممالک کے اندر پہنچ رہی ہیں، عراق کے اندر اور دوسری دنیا کے اندر۔ پاکستان کو لیبارٹری بنایا ہوا ہے، آزمائشگاہ بنایا ہوا ہے، ہر ناپاک منصوبہ ان لائنوں کا آ کر پاکستان میں آزمایا جاتا ہے، یا جب کامیاب ہو جائے پھر اس کو لے جاتے ہیں دوسری دنیا کے اندر، دوسرے عالم اسلام کے دوسرے حصوں کی طرف۔ تنہا امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امتوں کی بقا کا تنہا راز بیداری کے اندر ہے۔ کربلا کا پیغام بیداری ہے، کربلا کا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ یا حج میں مشغول ہو جاؤ، یا عبادتوں میں مشغول ہو جاؤ، یا ریاضتوں میں مشغول ہو جاؤ، یا بچے پیدا کرنے اور پالنے میں مشغول ہو جاؤ، یا اپنی روزمرہ زندگی میں غرق ہو جاؤ، آنکھ اٹھا کے دیکھو دشمن نے تمہارے لیے کیا سوچا ہوا ہے۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ سید الشہداء نے ندائے بیداری بلند کی، نہ حاجیوں کو سمجھ میں آئی، نہ نمازیوں کو سمجھ میں آئی، نہ سواروں کو سمجھ میں آئی، نہ کاروباریوں کو سمجھ میں آئی، نہ تاجروں کو سمجھ میں آئی۔ اگر سمجھ میں آئی تو ان 72 کو سمجھ میں آئی۔ سید الشہداء نے چراغ بجھا کر جنہیں کہا تھا تم اٹھ کے چلے جاؤ کل خطرہ ہے، جب چراغ جلایا گیا تو اٹھ کر کہنے لگے اے حسین، اے حسین، یہ تو ایک جان ہے، اگر خدا ہمیں 1000 جان عطا کرے اور ہر دفعہ تیری راہ میں قربان ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، خدا پھر ہمیں زندگی دے، ہم پھر بھی تیرے قدموں میں اس جان کو نثار کریں۔ یہ کیوں جاتے نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے انہیں برگلایا نہیں، کیا یہ موت کے معنی نہیں سمجھتے؟ ان سے زیادہ بہتر موت کو کوئی بھی نہیں جانتا، ان سے زیادہ بہتر موت کی کوئی پہچان نہیں رکھتا۔ شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھیا کے خیمے میں جاتی ہیں، جو گفتگو بہن اور بھائی کے اندر ہوئی اس میں سے ایک جملہ جناب ثانیہ زہرا فرماتی ہیں، اے حسین، یہ جو چند ساتھی ہمارے ساتھ آج شب کربلا میں موجود ہیں، آیا ان کی وفا پہ آپ کو اعتماد ہے؟ یہ کل ہمارے ساتھ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کی بیٹیوں کو یہ بھی تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، دشمنوں کے نرغے میں یہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں. سید الشہداء نے فرمایا، یہ بڑے با وفا ساتھی ہیں، مجھے ان کی وفا پر اعتماد ہے. باہر پہرے پہ کھڑے ہوئے صحابی نے یہ جملہ سن لیا، روتا ہوا دوڑتا ہوا حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا، جا کر کہا، غضب ہو گیا، زہرا کی بیٹی کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں. میں نے اپنے کانوں سے جملہ سنا ہے، بی بی بھیا سے کہہ رہی تھی، بھیا کل یہ لوگ بھی ہوں گے یا ہمیں تنہا چھوڑ جائیں گے؟ حبیب ابن مظاہر نے حکم دیا، جلدی کرو، سارے انصار کو ایک خیمے میں اکٹھا کرو. انصار خیمے میں آ جاتے ہیں، جب انصار خیمے میں آ گئے، حبیب ابن مظاہر نے فرمایا، اپنی وفا کا آج رات ہی امتحان دینا ہے، ثانی زہرا کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں آ رہا. سید الشہداء کو بلایا، مولا تشریف لائیے ہمارے خیمے میں آئیے، مولا تشریف لائے. کہا، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے، مولا یہ رات ہم صبح تک پہنچانا نہیں چاہتے، اس عالم میں ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے، ہم زندہ ہو اور ثانیہ زہرا پریشان ہو، ہم زندہ ہو اور علی کی بیٹی پریشان ہو، علی کی بیٹی کو کل کی فکر ہو کہ کل یہ لوگ ہوں گے یا نہیں. مولا صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنی وفا کا امتحان دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی وفا کا ثبوت دینا چاہتے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا، تم میرے بڑے با وفا ساتھی ہو، جیسے ساتھی خدا نے مجھے دیے ایسے کسی کو بھی نہیں دیے، نہ میری جات کو نصیب ہوئے، نہ میرے بابا کو نصیب ہوئے، نہ میرے بھیا کو نصیب ہوئے. عزادارو ایسے ہی تھا، رسول اللہ کے وہ ساتھی تھے کہ رسول اللہ زخمی تھے، یہ چھوڑ کے چلے گئے، بلاتے رہے اور رسول زندہ ہیں، یہ پلٹ کے نہیں آئے. علی کے وہ ساتھی تھے، جنگ صفین میں علی کہتے رہے جنگ کرو، انہوں نے جنگ لڑنا چھوڑ دی. امام حسن کے وہ ساتھی تھے، تنہا چھوڑ دیا، امام کو سن کرنا پڑا. لیکن ایک یہ ساتھی ہے کہ سید الشہداء نے چراغ گل کر دیا اور ان سے کہا، کل قتل عام ہو جائے گا، کل موت ہی موت ہوگی، کل شہادت ہی شہادت ہوگی، کل گلے کٹ جائیں گے، کل سینے پھاڑے جائیں گے، کل جہاں سارے شہید ہو جائیں گے. ان کو مجھ سے دشمنی ہے، آپ چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو. چراغ بجھا دیا، لیکن جب چراغ جلایا گیا، ہر جوان اٹھ کر کہتا ہے، اے حسین یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزار جان ہوتی تیری بارگاہ میں قربان کرتے، ہم جان بچانے تو نہیں آئے، ہم تو سر کٹانے آئے تھے، ہمیں مقصد پورا نہیں ہوا. سید الشہداء نے ہر شہید کو اپنا مقام بتایا، جائے شہادت بتائی، بہشت میں اس کا مقام بتایا. جب سب شہداء کو عزاداروں بتا چکے، خیمے کے گوشے سے ایک ننی سی آواز آتی ہے، بچگانا سی آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ کہا، مولا سارے شہیدوں کو اپنا مقام بتا دیا، سب مجاہدوں کو اپنا مقام بتا دیا، آیا اسے حقیر کو یتیم سمجھ کر نظر انداز کر دیا؟ کیا یتیم شہادت کے لیے نہیں آمادہ؟ کیا یتیموں کا حق نہیں بنتا؟ یہ آواز سید الشہداء پہچانتے تھے، پہچان کے فوراً کیا فرمایا؟ کہا، قاسم بیٹے، میرے حسن کی نشانی یہ آپ کہہ رہے ہو؟ ارے بیٹا، یہ تو انصار کا خیمہ تھا، یہاں تو بنو ہاشم کو نہیں آنا تھا. میرے بیٹے میرے قریب آ جاؤ. قاسم کو قریب بلایا، گلے سے لگا کر کیا کہا؟ کہا، میرے حسن کی نشانی، جب مجھے بھیا یاد آتے تھے، میں تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، تو آرزو شہادت کر رہا ہے. بیٹا مجھے یہ بتا کہ موت کیسے لگتی ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا، احلا من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا، قاسم آپ بھی شہید ہو جاؤ گے، علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. جب علی اصغر کا نام آیا، جناب قاسم عرض کرتے ہیں، مولا کیا یہ لوگ خیموں پہ حملہ کر دیں گے؟ سید الشہداء فرماتے ہیں، نہ بیٹا، جب تک میں زندہ ہوں خیموں کے قریب نہیں آئیں گے. کہا، مولا پھر اصغر کیسے شہید ہو جائیں گے؟ کہا، میں اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا، تشنا اصغر لے جاؤں گا، اصغر کو تیر لگے گا، اصغر شہید ہو جائیں گے. Oh, sure.
کربلا کو صدیاں گزری آج بالکل دور نیا لیکن اے اس دور کے انسان جاگ ذرا اور سو ذرا عرض بلا کیا ختم ہوئی عاشورا بھی کیا ختم ہوا عرض و سما میں گونج رہی ہے آج